أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقبول اور اپنے اچھے بندوں کی اور شریف بندوں کی ایک ادا اس عنایات میں بیان فرمائی. میں آج آپ حضرات کو وہ ادائے بندگی پیش کرتا ہوں جس کو قرآن پاک نے تمام کائنات کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہمارے شریف بندے کون ہوتے ہیں. لہذا ارشاد ہو رہا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة، جن لوگوں نے ہماری مخلوق پر ظلم کیا. یہاں فاحشہ سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ مخلوق پر ظلم کرنا، چاہے ماں باپ پر ظلم ہو، بیوی بچوں پر ظلم ہو، پڑوسیوں پر ظلم ہو، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی ظلم جائز نہیں. اسلام پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اس پر بیٹھا ہے گھوڑے پر اور کسی سے گفتگو کرنے لگا تو اس کو گھوڑے سے اتر کر بات کرنی چاہیے. حدیث یہ ہے، کیونکہ گھوڑے کو اللہ نے سفر کے لیے عنایت فرمایا ہے، منبر بنانے کی اجازت نہیں دی. لا تجعلوا ظهور دوابكم منابر، یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. لا تجعلوا ظهور دوابكم منابر، اپنے جانوروں کی پشت کو منبر مت بناؤ کہ بیٹھے بیٹھے گپ ہو رہے ہیں، اس کی پیٹھ کو تکلیف. مقصد کس لیے ہے؟ جس مخلوق کو اللہ نے جس چیز کے لیے بنایا ہے اسی چیز کے لیے استعمال کرنا اس کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے. کان اللہ نے قرآن پاک سننے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کی اچھی باتیں سننے کے لیے، نصیحت کو سننے کے لیے، ضروری تجارتی حلال رزق کی باتیں سننے کے لیے دی. وہی کان گانا سننے سے مجرم ہو جاتا ہے. نہ محرم کی بات، امردوں کی بات مزے لینا، وہی کام جو قرآن سن رہا ہے اللہ کے نزدیک پیارا کام ہے، کیونکہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور کان حق ادا کر رہا ہے. اس وقت سونے چاندی کے کام سے وہ افضل ہے. جو کام اللہ کی یاد میں اللہ کی باتیں سن رہا ہے وہ کان سونے چاندی کے کان سے افضل ہے، کیونکہ سونا چاندی مخلوق ہے اور کان خالق کی بات سن رہا ہے. لہذا اس کان کی قیمت یہ ہے کہ وہ سونے چاندی کے اور جواہرات کے کانوں سے افضل ہے. جو زبان کسی نامناسب فعل میں مبتلا ہے، جہاں کی گفتگو جن سے کرنا شریعت نے حرام قرار دیا، یا فضول گانے اسی زبان سے گا رہا، فلمی گانے جس سے کہ گناہ کے تقاضے زور پکڑ رہے ہیں، یہی زبان مجرمانہ زبان ہے. جس زبان سے حرام لذت کو امپورٹ کیا جا رہا ہو، بس وہی زبان اگر تلاوت کرتی ہے، دین کی دعوت دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، پوری کائنات میں زبان جو گفتگو میں مشغول ہے، میاں بیوی سے، بال بچوں سے، تجارتی گفتگو ہے، تمام دنیا کی گفتگو سے افضل کلام اور افضل گفتگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس وقت اس کی زبان کی قیمت تمام دنیا والوں کے کلام سے افضل ہے. ومن احسن قولاً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ہوگی. ومن احسن قولا، یعنی سارے عالم کی گفتگو ایک ترازو پر رکھ لو، سارے عالم کی گفتگو ایک ترازو پر رکھ لو بات چیت، اور ایک کلے پر وہ اس شخص کی بات رکھ لو جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے بھائیوں کو بلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، دنیا میں سارے اقوال ساری باتوں سے بڑھ کر اس شخص کی بات ہے جو اللہ کی طرف اپنے بھائیوں کو اللہ کے بندوں کو دعوت دے رہا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, تو اس لیے دعوت الى اللہ کی بات کا شرف ہر ایک کو نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت, اپنی محبت کے نشر و اشاعت کے لیے ہر ایک زبان کو یہ شرف نہیں عطا کرتا, ہر سینے میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا درد نہیں عطا کرتا. دین کی خدمت کے لیے میرے شیخ مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ اپنے سرکاری کام کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرتا ہے, ہزاروں میں سے. برائے سر انجام کار ثواب, یہ شعر, یہ اشعار میں نے سوا اپنے مرشد کے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. بعض علوم صحبت سے ملتے ہیں, کتابوں سے نہیں ملتے. نہ کتابوں سے, نہ وازوں سے, نہ درس سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اگر آج یہ اختر اللہ سے خطاب کر رہا ہے, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کو نہ دیکھتا, ان کے عشق و محبت اور راتوں کا جاگ, راتوں کو اللہ کی یاد میں رونا, ان کی تہجد کے سجدے اور نمازوں کو نہ دیکھتا, تو جانتا بھی نہیں کہ محبت اللہ کی کیا ہوتی. لہذا حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ برائے سر انجام کار ثواب, اللہ کے دین اور سرکاری کام کے لیے اللہ کی محبت کو سکھانے کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک کو اللہ انتخاب کرتا ہے. برائے سر انجام کار ثواب, کار ثواب سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف بندوں کو جوڑنے کا کام, جو بندے گناہوں سے خدا کی نحوست سے اللہ سے دور ہیں, اللہ والوں کا کام یہی ہے, اور ان کے غلاموں کا کہ ان کو اللہ سے جوڑے, استغفار و توبہ کی طرف توجہ دلائے, خدا سے دوری کے نقصانات بتائیں اور اللہ تعالیٰ سے قرب و حضور کے فوائد بتائیں کہ اللہ والے بننے سے تمہیں کیا ملے گا دنیا آخرت میں, اور اللہ کو چھوڑنے سے تمہیں کتنے عذاب جوتے اور کتنی پریشانیاں ملیں گی, وہ اس کو سمجھائیں گے تفصیل کے ساتھ. تو حضرت فرماتے تھے کہ برائے سر انجام کار ثواب, یکے از ہزاروں شبد انتخاب, اللہ کے دین کے کام کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک کو یہ شرف دیا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ نہر دیدارہ دیدہ بانی بیان, ہر آنکھ کو دوسری آنکھوں کی رہنمائی کا مقام نہیں ملتا. بھئی دس اندھے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو پکڑے ہی سبھی گریں گے. جب کوئی اندھا کسی اندھے کی لاٹھی پکڑتا ہے تو دونوں اندھوں کی خیر نہیں ہوتی, پہلے اگلا گرے گا, پہلے رہنما گرے گا اندھا, اس کے اوپر دوسرا اندھا اس کے پیٹھ پر دم سے گرے گا, پھر زیادہ. اس لیے آنکھوں دیکھو کہ اس کی آنکھ بھی ہے یا نہیں. نہر دیدارا دیدہ بانی دہن, ہر آنکھ کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کی آنکھ نہیں دیتا. اور نہر دیدارا دیدہ بانی دہن, ہر آنکھ کو اس کو رہنمائی کی آنکھ نہیں عطا فرماتی. نہر سینہ را راز دانی دہن, اور ہر سینے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا راز کا امین اور امانت دار نہیں بناتا. کیا سرمد رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آیا کہ سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہن, اے سرمد اللہ اپنی محبت کا غم دنیا کے لالچیوں کو نہیں دیتا. سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہن, اے سرمد اللہ اپنی محبت کا ایک ذرہ غم جو آسمان و زمین سے افضل و سورج و چاند سے افضل ہے, جس سے سارے غموں سے انسان نجات پاتا ہے. بقول علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, تیرے غم کی, بس کس کا غم بھائی, اللہ کی محبت کا پیارا غم, اولیاء انبیاء اور اولیاء کا غم, تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غم دو جہاں سے فراغت ملے, جو اللہ کا غم پا گیا دونوں جہان کے غم سے چھٹی پا گیا. تو فرماتے سرمت غم عشق را, غم عشق بلحوث را میں دہن, اے سرمت اللہ اپنی محبت کا غم نفس کے کتوں کو اور نفس کے غلاموں کو نہیں دیتا. بلحوث سے مراد یہی ہے, حوث کے معنی نفس کی خواہشات کا غلام و متوج. سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہن, سوزے غم پروانہ سوزے غمے پروانہ مگسرانہ دہن، پروانے کی جلنے کا غم مکھیوں کو نہیں دیتے، حالانکہ دونوں کے پر ہیں، مکھی کے پاس پر ہیں یعنی دیکھو بڑے میاں آنکھ نہ بند کرنا، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے توجہ مت دو، میں توجہ کا ضرورت مند خواہش مند ہوں، لیکن آنکھ کھول کر کے توجہ دو جو ہلکی معتدل نارمل ہوتی ہے، اور اگر آنکھ بند کر لیا تو پھر مقرر بے ہوش ہو جائے گا آپ کی توجہ اشتراک سے. سرمد غم عشق بلحوس را نہ دہن، سوزے غم پروانہ مگس را نہ دہن. اللہ اپنے پر جو پروانے ہیں، چراغ جب جلتا ہے تو جو پتنگے وہاں جاتے ہیں ان کو پروانہ کہتے ہیں. پروانہ معنی کیا ہے؟ پر والے، پر والے. جو بارش میں آپ دیکھتے ہیں جب چراغ جہاں جہاں ہوتا ہے تو بے شمار پتنگے اس کو لپٹ جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، حالانکہ ہر پروانہ نظر میں نہیں گیا. ہر پروانہ دوسرے پروانوں کی لاش دیکھ رہا ہے کہ یہ سب جلے کٹے مرے پڑے ہیں، شہادت گاہ سامنے ہے اپنے بھائیوں کی. یعنی ایک پروانہ چل رہا ہے، ہزار پروانے مرے پڑے ہیں، جلے پر جلے ہونے کٹے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ یہ انجام کو کچھ نہیں سوچتا. عاشق روشنی ہے وہ، ہم نے جان دے دی ہم نے ان کے نام پر، جان دے دی ہم نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ. شہید یہ نہیں سوچتا کہ کیا ہوگا، تو فوراً مانا سرمت فرماتے ہیں حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ کہ سوزے غمے پروانہ، پروانے کی غم، جلنے کا غم، جلنے کا ذوق مکھیوں کو خدا نہیں عطا کرتا. سرمد گلا اختصار میں بات کر فرماتے ہیں، اے سرمد زیادہ شکایت و شکوہ مت کرو، شکایت و شکوے کی باتیں مت کرو. یک کار عزیز و کار میں بات کر، دو کام میں سے ایک کام کر لو. یا تو اللہ تعالی پر قربان ہو جاؤ، یا تن رسد بجانا، یا جا سے تن برائے، یا تو اللہ تک پہنچ جاؤ ورنہ جان دے دو ان پر بسا قدا ہوئے. تو یہ میں اس کر رہا تھا کہ کیا بات ہے کہ پروانے کے پاس پر ہیں اور مکھیوں کے پاس پر ہیں، مگر مکھی کو کسی نے پروالا نہیں کہا. دنیا کی کسی لغت میں، انگلش ہو، فارسی ہو، عربی ہو، اردو ہو، کسی زبان میں جو مکھیاں ناودان پر، پیشاب پیخانے، بلغموں پر بیٹھتی ہیں، ان مکھیوں کو کسی مخلوق نے اور کسی زبان نے پر والا نہیں کہا. ان کو مگس نام ہے فارسی میں، اس میں کہیں پر کا وجود نہیں. زباب عربی میں مکھیاں، اس میں کہیں پر کا تذکرہ نہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جو روشنی پر جلتا ہے پر والے، ان کو پروانہ نہ، ان کے پر کو ان کی مسمع کے ساتھ، اسم کے ساتھ لغت میں لازم کر دیا، پروانہ، پر والا، اس لیے کہ اس نے اپنے پروں کا حق ادا کر دیا. اس کے پر کی قیمت اس لیے ہے کہ اس نے گندی جگہ اپنے پر کو ملوث نہیں کیا. اس کے پر کی قیمت اس لیے ہے کہ اس نے روشنی پر اپنی جان کو فدا کیا. اس نے پیشاب پیخانے میں پروانہ کبھی نہیں جائے گا، گندی جگہ، بلغم پر. اسی طریقے سے روح کی دو قسمیں اور بندوں کی دو قسمیں، بعضوں نے اپنی طاقت کو، بعضوں نے اپنی جسم کی طاقتوں کو اللہ تعالی کی رضا پر فدا کیا. ان کی روحانی پر اڑتے ہیں ہر وقت اللہ کی طرف، لہذا یہ ایک مبارک باز شاہی، اور بعض گندے گندے اعمال کے تقاضے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کرگسی لوگ ہیں. لہذا اس لیے مکھیوں کو پر نہیں، کو تسلیم نہیں کیا گیا کہ جتنی مکھیاں ہیں گندی جگہ بیٹھ، پروانوں کے پر کو تسلیم کیا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو شریف بندے ہیں ان کی علامت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة، جو بندے جن میرے خاص بندوں سے کبھی مخلوق پر ظلم ہو جاتا ہے، مخلوق پر ظلم ہو جاتا ہے، فوراً معافی مانگ لو جی، ان کا حق ادا اسی طرح سے ہوتا ہے، معافی مانگ لو قبل اس کے قیامت کے دن. اور حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے انتقال سے کچھ پہلے شایع کر دیا کہ کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام، قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام، خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو، بروز قیامت خجالت نہ ہو. یہی اپنی تالیا بڑے بڑے اکابر نے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اپنے چھوٹوں سے معافی مانگی اگر ان کے حقوق میں کچھ زیادتی ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن چھوٹے بڑے سب برابر ہو جائیں. معافی مانگنے میں جو شرماتا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر کبر و شیطانی مادہ ہے. اور جو فوراً کہتا ہے ربنا ظلمنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک ادا ہے. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی تقسیم کرتے ہیں کہ بندوں کی دو قسمیں، جیسے لڑکوں کی دو قسمیں. فرماتے ہیں آ کی فرزندان خاص آدمن، آ کی فرزندان خاص آدمن، جو حضرت آدم علیہ السلام کے، جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے لائق اور شریف بیٹے ہیں. تو معلوم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے دو قسم کے ہیں، ایک نالائق ایک لائق. اب مولانا جلال الدین رومی ہیں ایک علامت بتاتے ہیں، لہذا ہم لوگ فیصلہ کر لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لائق اولاد میں ہم لوگ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں یا نالائق اولاد میں. مطلب تو لائق اولاد کی علامت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آ کی فرزندان خاص آدمن، جو لوگ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خاص اولاد ہیں، نفح نا ظلم نامی دمن، جب ان سے کوئی لغزش کوئی خطا کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ربنا ظلمنا کی آواز لگاتے ہیں، نعرہ مارتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے قصور ہو گیا، ہم کو معاف کر دیں. یہ استغفار توبہ اور ندامت یہ لائق بندوں کی علامت ہے اور لائق بیٹوں کی، بابا آدم علیہ السلام کے لائق بیٹوں کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریف بندوں کی علامت ہے. اس پر ایک لطیفہ میرے شیخ نے سنایا تھا، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. لطیفہ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جائے، تھوڑی سی ہنسی آ جائے، کچھ انرجی پیدا ہو جائے. سنتے سنتے بازوں کو الرجی ہونے لگتی ہے، تھکاوٹ سی آنے لگتی ہے. لہذا اولیاء اللہ کے معمولات میں سے اختر انہی کا غلام ہے. اس لیے ایک لطیفہ جو میں نے اپنے گرو سے سنا تھا کہ بابا آدم علیہ السلام کی لائق اولاد اور یہ اولاد پر یاد آیا کہ ایک گاؤں میں ایک دیہاتی لڑکا ڈوبنے لگا، بھینس کی دم پکڑی ہوئی جا رہا تھا، بھینس ڈوبنے لگی تو وہ بھی ڈوبنے لگا. بعض لوگ اسی طرح سے، بعضے لوگ جو کسی بزرگ اور عالم کی تربیت یافتہ نہیں ہیں اللہ والوں کے، اور جلدی سے لیڈر بن جاتے ہیں، کچھ دو چار لٹریچر لکھ دیے ہیں اور سب اپنے دیکھو تو اس کو پڑھ پڑھ کے اور اس کو علامہ اور زلامہ کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر جہاں وہ اگلا ڈوبتا ہے وہیں یہ سارے دم پکڑنے، دم گرفتار، ان کا نام کیا ہے، دم گرفتار، دم پکڑے ہوئے لوگ اس کے. یہ بھی تو سوچو کہ آگے اس نے کس سے دین سیکھا، کیونکہ الاسناد من الدین، یہ جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ سند اور تسلسل سے ہو، کون استاد ہے، اس کا کون ہے، اس کا کون ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت ملنی چاہیے. اگر بیچ میں نسبت کٹکٹی ہوئی ہے تو یہ خاندان ایسا ہے جس کا شجرا صحیح نہیں. جن لوگوں کا کوئی استاد مربی نہ ہو ان سے دین سیکھنا ایسا ہے کہ جس کا شجرا آخر میں کہیں کٹ گیا ہو. مقتوع نسب کہتے ہیں اس کو. تو اس لڑکے نے جب وہ ڈوبنے لگا وہ تالاب میں، تو وہ لڑکا 15 سال کا تھا، سمجھدار تھا، چلانا شروع کیا کیونکہ بھنور میں پھنس گئی بھینس. اس نے آگ جتنے لوگ ہل جوت رہے تھے اس تالاب کے گرد و پیش، اس نے آواز لگایا جلدی بچاؤ، پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے، جلدی بچاؤ، نبی کا بیٹا ڈوب رہا ہے. اب سب لوگ دوڑے، بھائی پتا نہیں کون سا پیغمبر کا بیٹا ہے، جب نکال لیا تب سب نے اس کو گھیر لیا، وہاں ثابت کرو تم کس پیغمبر کے بیٹے ہو، جان تو بچا لی لیکن تم کو اپنے قول اور دعوے کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. اس نے کہا کہ دعوے کا ثبوت مجھ سے پوچھتے ہو، کیا قرآن شریف نہیں پڑھتے ہو یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو ہم بھی تو بنی آدم ہیں یا نہیں، بھائی ہر انسان بنی آدم ہے. تو اس نے ان پر الزام قائم کر دیا. وہ الزام ہم پہ رکھتے تھے، قصور ان کا نکل آیا. وہ الزام ہم پر رکھتے تھے، قصور ان کا نکل آیا. اس نے کہا تم لوگ قصور مند معلوم ہوتے، تلاوت نہیں کرتے ہو معلوم تھا. یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، سارے انسان کو اللہ نے اس طرح پکارا، تو میں بابا آدم کا اولاد ہوں. کیا بابا آدم نبی نہیں تھے؟ تو میں نبی کو زیادہ ہوں، میں پیغمبر زیادہ ہوں، نبی کا بیٹا ہوں. سب ہنس پڑے، میرے شیخ بھی ہنستے تھے اس قصے کو، اس کی ہوشیاری اور اس کی سمجھ پڑی. بہرحال تو جو لوگ کی اس میں شک نہیں کہ ہم لوگ پیغمبر کی اولاد ہیں، اس لیے خلاف انسانیت کام نہیں کرنا چاہیے، جانوروں والا کام نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں سے میری مخلوق کے حقوق میں کچھ لغزشیں ہو گئیں، زیادتی ہو گئی، اگر چونٹی بھی دب گئی ہے تو بھی معافی مانگ لو اللہ نے سے، کیونکہ مخلوق چونٹی تو اب ملے گی نہیں کہ اس سے آپ معافی مانگے، نہ وہ ہماری زبان سمجھتی ہے، لیکن خالق سے معافی مانگ لینا کافی ہے کہ اللہ اگر میری غفلت سے کچھ چونٹیاں دب گئی ہوں اور ہم نے احتیاط نہ کی ہو تو آپ میری اس خطا کو معاف کر دیں. اگر جن پر ظلم ہوا موجود نہیں ہے، انتقال کر چکی ہے، پیسے جاؤ گے معافی مانگنے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل فی رضا خصومنا. امام بخاری نے جو حدیث کی بیان کی کہ 90 قتل کے مجرم کو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ والوں کی بستی کی طرف جانے کا حکم دیا، درمیان میں روح قبض ہو گئی، فرشتوں نے جھگڑا شروع کیا کہ اس کو ہم جہنم میں لے جائیں گے کیونکہ اس بستی تک نہیں پہنچا جہاں شرط تھی اللہ والوں کی بستی تک پہنچنے کے لیے. اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ بیان ہوا تھا، اس زمانے کے پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر تم فلاں بستی صالحین کے اللہ والوں کی اس زمین پر جا کر توبہ کرو تو یہ توبہ قبول ہوگی، 100 قتل معاف ہو جائے گا. یہ ہے اللہ والوں کی زمین کی قیمت، جس زمین پر اللہ والے عبادت کرتے ہیں، اشکبار آنکھوں سے استغفار و توبہ کرتے ہیں، اس زمین کو اللہ قیمت دیتا ہے. کیا بخاری شریف سے بڑھ کر کہاں سے دلیل پیش ہوئی؟ اس بستی کا نام ابن حضرت اسقلانی شرح بخاری میں نصرہ فرماتے ہیں، بسوار، اور جس بستی میں اس سے 100 قتل ہوئے تھے اس کا نام فجرہ ہے. تو یہ حکم ہوا کہ گناہوں کی بستی کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ نیک لوگوں کی بستی، وہاں استغفار و توبہ ہم قبول کر لیں گے. لیکن وہ اس بستی میں پہنچنے سے پہلے اس کی روح قبض ہوئی، فرشتوں نے کہا یا اللہ آپس میں جھگڑا کیا، یہ تو شرط نہیں پورا کیا، ہم جہنم میں لے جائیں گے. رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم جنت میں لے جائیں گے کیونکہ موت اس کے اختیار میں نہیں چل پڑا تھا، یہ تو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشی کے لیے اس نیک بندوں کی بستی کے لیے جا رہا تھا، لہذا اس کا کیا قصور ہے، موت اس کے اختیار میں نہیں. جب جھگڑا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا کہ تیسو بین ہما، دونوں زمینوں کی پیمائش کر لو اے فرشتے، اگر نیک بندوں کی صالحین کی اولیاء اللہ کی بستی قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اگر گناہوں کی بستی قریب ہے تو دوزخ میں لے جاؤ. ادھر تو یہ فیصلہ ہوا، ادھر اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی زمین اور بستی کی زمین کو حکم دے دیا، تقربی، اے اللہ والوں کی زمین تو قریب ہو جا میرے اس بندے سے. اس زمین کو حکم دیا جو گناہوں کی تھی، تباہ دی، اے زمین تو دور ہو جا تاکہ میرا بندہ بخش دیا جائے. حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا لوہی نام ہوتا ہے، سب انتظام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. محدثین نے اس پر ایک اشکال علمی قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا پیمائش کا تو یہ عدل کا تقاضا تھا، پھر ادھر خاموشی سے ادھر اللہ میاں نے حکم دے دیا نیک بندوں کی زمین کو تو قریب ہوگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جس کا جواب دیا کہ یہ ہے اصل میں کہ فضل فی صورت عدل، عدل کی صورت میں حقیقت میں فضل کام کر رہا تھا، صورتاً عدل تھا حقیقتاً فضل تھا. پیمائش کا جو حکم دیا تھا بتقاضائے عدل تھا، اور بستی کو جو قریب ہونے کا حکم دیا یہ بتقاضائے فضل تھا. محدثین کی زبان میں میں یہ جملہ آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ہذا فضل فی صورت عدل، عدل کی صورت میں فضل ہو رہا ہے، ورنہ عدل کیا تھا؟ پیمائش، پیمائش میں ہار جاتا ہوا. یہی پر ایک اشکال کیا کہ جب اس نے قتل کیے 100 تو مخلوق سے کا حق اس نے تو معافی نہیں مانگی، اس کو تو موت آ گئی، تو اللہ نے 100 قتل کے جو وارثین تھے ان کا حق کیسے معاف کر دیا؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، بندوں کا حق جب معاف کرے گا جب بندے معاف کر دیں. کتنا بڑا علمی اشکال ہے، اس کا جواب سن لیجیے. بزبان علامہ ابن حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے، وارثین اور مخلوق کا حق جو اس بندے پر رہ گیا 100 قتل کے مجرم پر، اس کی بخشش کا راز کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں، ان اللہ اذا رضی عن عبدہ، سنو الفاظ شرح بخاری فتح الباری کے الفاظ ہیں عربی، عبارت کے ساتھ نقل کرتا ہوں، ان اللہ اذا رضی عن عبدہ، اللہ جس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، سمجھ گئے آپ لوگ، ان اللہ اذا رضی عن عبدہ، اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، وہ قبیلہ توبتہ، اور جس کی توبہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے، ارزان ہو خوشی نہ ہو، اس کے تمام فریقوں کو جس کا جس کا حق ہوتا ہے خود راضی کر دے گا، اللہ ادا کر دے گا، تکفنا بے رضا خوشی میں ہی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام وہ اہل حقوق جن کا حق رہ گیا اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرنے کی کفیل کفالت قبول فرماتا ہے. اسی لیے مزدلفہ میں اللہ میرے شیخ نے مجھ سے جب فرمایا کہ دعا کراؤ تو اختر نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وہ تکفل بھی رضا خوشی منا، اور ہمارے فریقوں کو جن کا حق رہ جائے، معافی مانگ رہا ہوں، حق ادا کر رہا ہوں، پھر بھی کسی کا رہ جائے قیامت کے دن، تو آپ ہم سب کے حقوق مخلوق کو معاف کرنے کے لیے، معاف کرانے کے لیے اپنے بندوں سے اس کی کفالت کو آپ اس مقام مزدلفہ میں قبول فرمائیں. تو معلوم ہوا کہ وہ ایسا مالک ہے، اس کے پاس ہر مثالیں ہیں، کوئی ناامیدی کی بات نہیں. اللہ سے اس قسم کی دعا کر لیجیے کہ اقبا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور اپنے مخلوق کے، آپ کے مخلوق کے حقوق اگر ہم پر رہ جائیں تو قیامت کے دن ان سے معاف کرانے کی کفالت اور ذمہ داری کو بھی قبول فرما دیجیے. اس کا عربی میں اس کی دعا اسی طرح سے ہو جائے گی، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وتکفل بھی رضا خصومنا، اور جو ہمارے فریق ہیں جن کے حقوق ہم پر رہ گئے ان کے معاملے میں آپ ان کو راضی کرنے کے لیے آپ کفیل ہو جائیے، لہذا اللہ تعالیٰ ادا فرما دیں. لیکن یہ معنی نہیں کہ زندگی میں غفلت کی جائے، سب کا مال مار کے بھاگ گئے کہیں، اور یہی بیان کر دیا ایک مولانا رسول اللہ نے، سب ادا کرا دیں گے. جو زندگی میں پوری کوشش کرے گا، سمجھ لیجیے اس کو، اس کا اللہ میاں کفالت فرمائیں گے. وہ کوشش نہ کرے، رام رام جپنا والا معاملہ ہو، اللہ تسبیح چل رہی ہے، مال لوگوں کو مار رہا ہے، ان کا لیا ان کا لیا، دینے کی فکر نہیں کرتا. بعض ظالم ایسے بھی ہیں کہ جن کو معافی مانگنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ جب میں ناظم آباد میں تھا تو ایک صاحب بڑے نمازی، بہت ہی شرعی سب چیزیں تھیں ان کی، کہنے لگے کہ میں کیلا بہت چھپکا لیتا ہوں، اگر آپ کچھ پیسہ لگا دیں تو آپ کو آدھا نفع ملے گا. اور ایک قاری صاحب بھی بیٹھے تھے فیلڈ بی ایریا کے مسجد کے امام، انہوں نے ان کے منہ بھی پانی آ گئے، جلدی ہم بھی لگا دیں، بال بچے دار ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے مسجد میں. انہوں نے بھی لگایا، میں نے بھی لگایا، تو انہوں نے کیلا پکا کر دکھایا کہ چکتی دار یہ فن ہے میرے پاس. واقعی کیلے شاندار پکاتا تھا، لال لال چکیاں بھی ڈال دیتے ہیں. ایک درجن کیلا مجھ کو، ایک درجن قاری صاحب کو، اس کے بعد ساری رقم ڈوبی ہوئی, آج تک اس نے معافی بھی نہیں مانگی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مالی معاملات میں جلدی کسی پر بھروسہ نہ کرو, جلدی خود سمجھ کرو, اس معاملے میں محتاط ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہمارے مخلوق کے حقوق میں ظلم کرتے ہیں, اور والذین اذا فعلوا فاحشہ اور ظلموا انفسہم, یا ہمارے حقوق میں مجرمانہ غفلت کرتے ہیں یا مجرمانہ حرکات کرتے ہیں, بدنظری اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے. خوب یاد کر لیجیے, یہ نہیں کہ آپ نے کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا اور دوسرے دن جا کے ارے مائی میری آقا مجھے معاف کر دینا, ہرگز جائز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس لیے والذین اذا فعلوا فاحشۃ اور ظلموا انفسہم, کیا کیا احسان و کرم ہے کہ جتنی یہ چیزیں ہیں ان کی معافی ان سے نہیں ہے, ورنہ وہ اور بھی ایک مصیبت بن جاتی. اب چلے آ رہے ہیں 10 آدمی ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس, جناب جب آپ پڑھتے تھے تو میں نے بری نظر سے آپ کو دیکھا, وہ جوتا لے کے دبا لے گا خبیص, یہ کیا کرنے آیا. یہ بازی دماغ کے کچے اور فہم کے کورے, ان سے خطرہ تھا اس کا. اس لیے شریعت نے اس قسم کے گناہوں کو اپنا حق رکھا. اللہ نے اللہ سے توبہ کر لو بس, معشوقوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کیا کرنا, کیونکہ اس میں حیا اور شرم کی بات ہے, اس کو اذیت پہنچے گی. مقصد تو معافی مانگنے سے اس کا خوش کرنا ہے, یہاں الٹا معاملہ ہے, اس کو اذیت پہنچے گی جو وہ پرانی قبر مردے سے پھر مردوں کو نکال اکھاڑ رہا ہے. لہذا دونوں حق اللہ کے مخلوق کے اور اللہ کے بندوں کے, اللہ کے بندوں مخلوق کے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جس سے نالات ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مقبول اور شریف بندوں کی اور خاص بندوں کی علامت یہ ہے, کیا علامت ہے, ذکر اللہ, فوراً ان کو نفس کے غلبے اور نفس کا بھوت جب سوار ہوتا ہے تو ان کو خدا یاد نہیں آتا. اگر خدا یاد آئے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن بعد میں تو کم وقت تم یاد کرو, اس وقت بعد میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. لیکن جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب میرے خاص بندوں سے گناہ یا خطا ہو جاتی ہے تو اس فوراً ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ اور ظلموا انفسہم, جنہوں نے مخلوق کے حق مارے یا خدا کے حق میں نالائکی کی, وہ ذکر اللہ, پھر میرے خاص بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی گٹر میں گرنے کے بعد گٹر سے نکل آتے ہیں اور پکارتے ہیں, جیسے چھوٹا بچہ گر جائے گٹر میں تو کہتا ابا 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 ابا, ابا جلدی جاؤ ہم کو نکالو, وہ ربا 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 کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ربا معاف کر دو, جلدی معاف کر دو, اس گندگی سے پاک کر دو. یہ علامت ہے کہ اس کو محبت ہے, وہ علامت ہے کہ اس کا ابا سے تعلق ہے اور ابا سے اس کو امید بھی ہے, اور یہاں اس گندے کو بھی اپنے ربا سے امید ہے اور ربا سے تعلق بھی ہے, جو پکارتا ہے کہ میرے رب معاف کر دیجیے ہم کو. وہ علم تقفل لنا, اگر آپ نہیں بخشیں گے اور ہمنا اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے, لنکونن من الخاسرین, تو ہم دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد ہو جائیں گے. تو اب ذکر اللہ کی 5 تفسیر کی علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے, ذکر اللہ کی 5 تفسیر کی, ورنہ لوگ کیا کرتے, زنا, بدکاری, وی سی آر, سینما, پکچر سب دیکھ ڈاک کے اور کہتے کہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں, جماعت ہو رہی ہے بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں, کہ جماعت چھوٹ گئی کوئی بات نہیں, ذکر اللہ اللہ نے کرنا کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, یہاں یاد کر رہا ہوں گھر بیٹھے. یہ اس آیت کی تفسیر ضروری تھی, ورنہ لوگ گناہ کر کے بس اللہ اللہ کر لیتے. لہذا اس کی 5 تفسیر کی, نمبر 1 کیا ہے, ذکر اللہ یعنی ذکر عظمتہ ووعیدہ, اللہ کی عظمت و بزرگی و بڑائی کو یاد کرتے ہیں کہ میں نے کتنے بڑے مالک کی نافرمانی کی, یہ بھی سمجھ کتنے بڑے مالک کی نافرمانی کی, اور اس کی وعید اور دوزخ کی جو اس کے ہیں دھمکیاں قرآن پاک میں, اس کو یاد کرتے ہیں. ایک تفسیر ہو گئی. اب ذکر کے معنی سمجھ گئے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں, ذکر عظمتہ ووعیدہ, اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو یاد کرتے ہیں, کتنے بڑے مالک کی ہم نے نافرمانی اور قہر اور غضب کو خریدا ہے. اللہ سوچ لو, اگر جنگل میں کوئی لومڑی دشمنی کرے یا غصہ ناراضگی ظاہر کرے یا بندر, تو آپ کوئی اہمیت جنگل کے جانور اہمیت نہیں دیتے, لیکن اگر شیر نظر بدل لے ہیں اور خونخوار نگاہوں سے لال لال دیکھ رہا ہو تو بڑے بڑے چیتے اور ہرن سب کے کلیجے دہلنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بندہ یاد کرتا ہے کہ اگر اس نے عذاب دیا تو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا ہے, کوڑ ہی کر دیتا ہے, سر سے پیر تک بدن سڑ گیا, لاکھ انجیکشن لگا دیتا ہے. ایسی ذلت کی موت ہوتی ہے کہ میں کیا عرض کروں گا, ڈرنے کا مقام. میں نے ظالموں کو دیکھا, ایک ظالم کو آنکھوں سے دیکھا, وہ گنڈا ٹیکس لیا کرتا تھا ناظم آباد میں, ہر دکان کو ایک ڈنڈا دکھایا اور کہا درد نکالو اتنے روپئے. آخر میں سارے مظلوم مارے ڈر کے کیا کرے, کرتا ہے دے دیا. لیکن اس کی موت کس طرح سے آئی کہ ہڈی چمڑا رہ گیا, گردے میں پتھری پڑ گئی, بلڈ میں کینسر ہو گیا, ہڈی چمڑا, اٹھ نہیں سکتا تھا چار پائے سے. اب لو ٹیکس سے سنو, وہ دن کیوں نہیں آپ کیا, مجھ کو بلایا علاج کے لیے. میں نے دیکھا تو میرے آنکھوں میں آنسو آئے. کس لیے آئے کہ عبرت حاصل کرو, اللہ کے غضب و قہر کا انجام چھڑنے, بے ڈر نہ رہو, کبھی اللہ دیر سے پکڑتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عالم اور حافظ قرآن نے ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھا, شہوت کی نظر سے. اس کے استاد نے کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی, تمہیں کوئی عذاب پہنچے گا. دس سال اس نے استغفار و توبہ کا حق ادا نہیں کیا, آدھی مجرم تھا. دس سال کے بعد قرآن پاک بھول گیا. کبھی گناہ کی سزا میں دیر ہونے سے مطمئن مت ہو جاؤ, کیونکہ خدا دیر اس لیے کرتا ہے کہ موقع دیتا ہے, شاید اب توبہ کر لے, شاید اب توبہ کر لے. لیکن اس سے بے فکری مت کرو کہ میں کئی دفعہ تو کیا گناہ کچھ نہیں ہوا, ایسے مت کرو. اچانک جب پکڑ آتی ہے تو پھر دماغ سے مغز نکل جاتا ہے. بڑے بڑے پہلوانوں کے ناک کے راستے سے دماغ کا مغز پگھل گیا. لہذا پہلی تفسیر کیا ہے, ذکر عظمتہ وعیدہ, اللہ کی عظمت شان کو اور اس کی وعید کو یاد کرتے ہیں. دوسری تفسیر سنیے, ذکر الارض علیہ تعالی شانہ, اپنی پیشی کو یاد کرتے ہیں کہ جب خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا, جب اللہ پوچھیں گے کمبخت کیا کیا برے حرکت کرتا تھا. یہ عرض نہ نے پیشی کی ہے, عرض نہ نے پیشی جیسے کہتے ہیں عرضی دے دیا. ذکر الارض علیہ تعالی شانہ, اللہ کے سامنے پیش ہونے کو یاد کرتے ہیں. دو تفسیر ہو گئی. تیسری تفسیر, ذکر سے کیا مراد ہے یہاں, ذکر سوالہ وعذابہ, اللہ کے سوال اور عذاب کو یاد کرتے ہیں. بذنبہ, اپنی اس گناہ سے متعلق یوم القیامہ, قیامت کے دن مراقبہ کرتے ہیں کہ سوال اور عذاب کا کیا حال ہوگا, اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے, کیا منہ دکھائیں گے. چوتھی تفسیر کیا ہے, ذکروا جلالہ, اللہ کی جلالت شان کو یاد کرتے ہیں. کتنے بڑے عظیم الشان صاحب قدرت کو ناراض کیا ہم نے, جہاں جاؤ گے وہیں جوتے ملتے ہیں, نگاہ اقربا بدلی, مزاج دوستاں بدلا, نظر تم کی کیا بدلی کی, کل سارا جہاں بدلا. کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر خدا ناراض ہو جائے, کوئی سیاسی پناہ بھی نہیں دے سکتا اللہ کے مجرم کو. دنیا کے سیاسی مجرم کو دوسرا ملک پناہ دے سکتا ہے کیونکہ دونوں کی حکومت الگ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی کیونکہ سارے عالم میں حکومت ہے, ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے, لہذا کوئی شخص اس کو پناہ نہیں دے سکتا. اندر اندر بلڈ کینسر اللہ پیدا کر دے, کیا کرے گا. ڈاکٹر خود مرتے ہیں. نازم آباد میں ایک ڈاکٹر نرس کی حرکت شمار کر رہا تھا اور خود اس کی ہارٹ فیل ہو گئی, وہ اس کا دل بند ہو گیا اور دوسرے کے دل کی حرکت گن رہا تھا. اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. مبارک وہ بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اس ڈر کے بدلے میں اللہ ہم کو ہزاروں امن و سکون عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی عجیب کام, جتنا جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اتنی ہی سکون اور امن دل میں محسوس کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا معجزہ ہے. دنیاوی خوف میں انسان پریشان رہتا ہے, مگر اللہ کے خوف میں کروڑہ سکون اور امن پاتا ہے. مولانا فرماتے ہیں, درد در خوفے ہزاروں آئے منی, جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف میں درد در خوفے ہزاروں آئے منی, خدا کے خوف اور تقوی میں ہزاروں امن اور سکون پوشیدہ. اور ایک پھر فرمایا کہ ایز اے معترضین,
اخلاق صاحب
کون ہے یہاں اندر, خانقاہ میں جائیں. اخلاق ہزاروں آئے من اللہ کے خوف اور تقوی میں، گناہ سے بچنے میں ہزاروں امن سکون پشت کر رہے ہیں. اب مولانا جواب دیتے ہیں کہ بعض فلسفی منطقی عقل کے پجاری مجھے کہیں گے کہ خوف اور امن میں تو تضاد ہے اور اجتماع زدین محال ہے، آگ و پانی جمع ہو سکتے ہیں، تو بتاؤ خوف اور سکون دونوں تو تضاد ہیں، تو متضاد چیزیں کیسے جمع ہو جائیں گی؟ مولانا نے دوسرے مصرے میں جواب دیا، اے اعتراض کی نظر سے دیکھنے والا جلال الدین رومی کو اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھ لے، اس میں تیرا یہ شک کی نظر سے جلال الدین رومی کے قول میں اعتراض کرنے والا اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھ لے، کیا دیکھ لے؟ در سواد چشم چندی روشنی، آنکھ کی کالی پتلی میں اللہ نے نور کا خزانہ رکھ دیا، کیا شاہی کالے پن میں اور نور میں تضاد نہیں ہے؟ جب تیری آنکھوں میں تبعیض اجتماع سے دین اللہ نے کر رکھا ہے، پھر تو جلال الدین کے اس قول پر کیوں اعتراض کرتا ہے؟ در سواد چشم چندی روشنی، آنکھ کی کالی پتلی میں روشنی کا خزانہ اللہ نے رکھ دیا، اجتماع سدین رکھ دیا، کیا تفسیر ہوئی بھائی جلدی بتاؤ؟ چار. پانچویں تفسیر یہ ہے، ذکر الجمال ہو فستاحیو، اللہ کے جمال کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاند کو پیدا کر سکتا ہے وہ کیسے ہوں گے؟ اے دل یہ شکر خوشتر، یہاں کے شکر سازد، اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ اے حلوائیوں کی خوشامد کرنے والوں اور مٹھائیوں کے پیچھے حلال و حرام کی فکر نہ کرنے والوں ہوشیار ہو جاؤ، اگر اللہ کا نام مسلح پر بیٹھ کر محبت سے لو انشاءاللہ تعالی آپ کا منہ اور آپ کا دل شیرینی سے اللہ بھر دے گا. لیکن مٹھائی کھانا منع نہیں ہے الا شوگر والوں کے لیے، منع جائز ہے، ٹھیک ہے کھاؤ، لیکن جس کو شوگر ہو نہ کھائے صبر کرے اور شکر ادا کرے زیادہ شر جائے. اور اے خوشتر یا کے کمسر، ابل معدمی فرماتے ہیں ابل یہ کام زیادہ حسین ہے اچھا بنائے والا، کیوں جنت میں جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیوں حوروں کو بھول جائیں گے؟ اگر خدا حوروں سے زیادہ حسین نہ ہوتا تو حوروں کو پیدا کیسے کرتا حسین؟ جو یہ سوچیے، جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے جنت کے لوگ لوٹیں گے تو جتنی دیر تک دیدار ہوگا کوئی حور یاد بھی نہیں آئے گی، اور ان کا چہرہ حوروں سے حسین ہو جائے گا. حوریں ہم سے سوال کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے کہہ دیا غلطی سے نکل گیا، اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اور ہم سب کو جنتی بنائے، اللہ فیصلہ کر لے. اس لیے امید پر نکل گیا، امید تو رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ. جب مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا اشرف علی صاحب سے فرمایا کہ میاں اشرف علی، جب میں مولوی اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھ کو اتنا مزہ آتا ہے سبحان رضی اللہ میں کہ جیسے میرے اللہ نے میرا پیار لے لیا، اور جب میں تلاوت کرتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے کہ اگر تم کو یہ مزہ تم لوگوں کو مل جائے تو تم جنگلوں میں بھاگ جاؤ کپڑے پھاڑو، اتنا مزہ مجھے قرآن پاک میں اللہ کے کلام میں مزہ آتا ہے. پھر فرمایا جوش میں آ کر کہ جب جنت میں ہوئے میرے پاس آئیں گی اور میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں گا. دیکھیے کیا شان ہے اللہ والوں کی، فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی کلام کی وہاں بھی تلاوت کروں گا جنت میں بھی، اور جب حوریں آ کے میرے پاس بیٹھیں گی کہ بابا ہم کو دیکھیں مزہ لیں تو میں کہوں گا بیویو اگر قرآن سننا ہو تو بیٹھو ورنہ اپنا راستہ لو. کیا اللہ کے عاشقوں کو ہم تو سمجھ نہیں سکتے، واقعی بات کیا مخلوق کو کہا کلام اللہ خالق کا کلام کہ نسبت خاطر بال میں پاک. ہونے بھی کہیں گی ارے آپ تمہارے چہرے کیوں اتنے حسین ہیں، اہل جنت کہیں گے ہم اپنے اللہ کو رب کو دیکھ کر آ رہے ہیں، ان کا نور ہمارے چہروں پر جذب ہو چکا ہے، تم بے شک مخلوق کا نور ہے تمہارا اور میں خالق کا نور اپنے چہرے پر ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں. خالق کے نور مخلوق کے نور سے کیا نسبت ہے، کیا نسبت ہے مخلوق کے نور کی. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی یاد میں آنسو نکل آئے، ایک اللہ والے کے آنکھوں میں اللہ کی محبت میں آنسو آ گئے. اس شاعر نے کہا تابے نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، یعنی اب میری نظر کو دیکھنے کی کسی بڈھے میں اور کسی جوان میں تاب نہیں ہے، تابے نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، ان کی جھلک بھی ہے میری چشمے پر آب میں، یعنی میری آنکھوں میں جو آنسو بھرا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے، ان کی جھلک بھی ہے میری چشمے قرآن میں. یہ تفسیر پاس ہو گئی. ایک سیریل نمبر سے ترتیب بار پھر سن لیجیے، ذکر اللہ یعنی ذکر عظمت اللہ و وعیدہ اللہ کی عظمت کو اس کی وعید کو یاد کرتے ہیں ایک، نمبر دو ذکر الارض علیہ تعالی شانہ اپنی پیشی کو یاد کرتے ہیں خدا کو منہ دکھانا ہے سامنا کرنا ہے، نمبر تین ذکر سوالہ عذابہ بذنبہ یوم القیامہ اپنا اللہ کے سوال اور جواب اور سوال و عذاب کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے متعلق سوال و جواب قیامت کے دن، نمبر چار ذکر جلالہ فہابو اللہ کے جلال کو یاد کرتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ شیر کی دھاڑ سے ہمارے پیخانے نکل آتے ہیں، تو آپ کی ڈانٹ کا کیا عالم ہوگا قیامت کے دن، جس وقت خضوع ہوگا پکڑو جس نالا فغلو اس کو زنجیروں میں جکڑ دو ثم الجحیم صلو جہنم میں پھینک دو اس ظالم کو، کیا آواز ہوگی سوچو اس کو جس کی مخلوق کا یہ حال ہے، شیر ایک ادنا مخلوق ہے لیکن جس وقت دھاڑ مارتا ہے زمین ہل جاتی ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، میں نے عجائب خانوں میں شیر ضرور دیکھتا ہوں جس شہر میں جاتا ہوں اور جب دھاڑ مارتا ہے زمین کی ہلتے ہوئے ایک کو میں محسوس کرتا ہوں، تو ذکرو جلالہ فہابو اللہ کے جلال کو یاد کرتے ہیں اور حیبت زدہ ہو جاتے ہیں، پانچواں کیا ہے تفسیر ذکر جمال ہو اللہ کے جمال کو یاد کرتے ہیں کہ جس نے حوروں کو پیدا کیا جس نے لیلا کو پیدا کیا خود وہ کیسا ہوگا خود ان کی شان کیا ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ جلال الدین رومی کی قبر کو منہ سے بھر گئے، اس شخص نے جیسی محبت سکھائی اس کی مثال نہیں ملتی، کیا فرماتے ہیں آدم مانیے دل بندم بجو، اے آدم کے بیٹے اللہ کی طرف سے بیان کر رہے ہیں آدم مانیے دل بندم بجو، اے آدم کے بیٹو میرے معنی دل بند کو تلاش کرو یعنی میری محبت کے مفہوم اور معنی کو تلاش کرو، کہاں الفاظوں کی قصہ و چھلکوں میں تلاش کر رہے ہو، آدم مانیے دل بندم بجو ترک قصر و سرخ کے گندم بگو، گیہوں کے چھلکے اور گیہوں کے ترک قصر و صورت گندم کی صورت اور گندم کی چھلکوں میں مت مرو اپنی جان کو یعنی صورت پرستی اور جسم پرستی میں مت ضائع کرو اپنے کو، معانی سب میرے اندر موجود ہیں، میں نے حسن لیلا دیا ہے میں نے دنیا کے چاندوں کو روشن کیا اور کیا شان ہے اس کی کچھ پوچھو مت، اگر خدا رس نہ پیدا کرے گنوں میں تو شکر بن سکتی ہے اور جب شکر دنیا میں نہیں ہوگی مٹھائی بن سکتی ہے، اور اے رس ملائی کھانے والوں رس کے خالق کا نام کے رس دلوں میں حاصل کرو پھر انشاءاللہ اس مٹھائی سے بے نیاز ہو جاؤ گے، کوئی جنگل میں ڈال دے جہاں کوئی حلوائی کی دکان نہ ہو اور ایک سال تک اس کو مٹھائی نہ ملے لیکن اگر وہ اللہ کا عاشق ہے اللہ کے نام سے اس کے اندر ہیں کروڑہ حلوائی رس ملائی بناتے نظر آئیں گے، شربت روح افزا اگر شربت روح افزا زمین سے آسمان تک بھر دیا جائے لیکن کوئی خدا کا عاشق ایک دفعہ اللہ محبت سے کہہ دے انشاءاللہ تعالی اس کو شربت روح افزا زمین سے آسمان تک اس کے سامنے بے وقت ہو جائے گا، کہاں اللہ ہے بس سوچو اس کی کیا انسان ہے، بس یہ ذکر اللہ اس کے بعد ہمارا فاستغفروا لذنوبہ، لیکن ذکر کا نتیجہ بھی نکلنا چاہیے، جب اللہ کی عظمت یاد آئے اس کا سوال و جواب اس کا جلال اس کا جمال تو فوراً استغفار کی توفیق ہو جائے، اگر کوئی ظالم فوراً سبحان اللہ کہہ رہا ہے لیکن ذکر تو کر رہا ہے مگر استغفار اپنے گناہ سے نہیں کرتا، گناہوں کی گنہگار میں یاد آتا ہوں اس کو مجھے راضی کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے، استغفار و توبہ کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے، اگر ایک شخص ذکر کرتا ہے گناہ نہیں چھوڑتا تو معلوم ہے یہ ذکر حقیقی اس کو حاصل نہیں، اگر اللہ کی حاصل اصلی یاد آ جاتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذکر اللہ کے بعد فاستغفروا لذنوبہم، جب میری یاد ان کو آتی ہے تو مجھ کو راضی کرنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں، دنیا اندھیری ہو جاتی ہے اپنی جان سرار ہو جاتے ہیں، اللہ ہزار تلے ہے ہمارا عبر زمین ان کو تنگ ہوتی ہے اپنی جانوں سے بیزار ہوتی ہے، اور جس کو جوا بھی نہ رہے ہاتھی جیسا گناہ کر کے اس کو جوا نہیں رہتا کچھ پرواہ نہیں احساس نہیں کیا کہ سوا رونے کا مقام ہے معلوم نہیں اس کی قسمت میں کیا لکھا ہو، دل روتا ہے ایسے لوگوں سے جو قطر میں پڑ جائے اور نہ نکلے تو معلوم ہے بچہ یتیم معلوم ہوتا ہے اس کا کوئی بابا نہیں جو اس کو نکال سکے، معلوم ہے اس کا ربا سے تعلق بہت کمزور ہے جو اس کو اس گناہوں کی سے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، رونے کا مقام ہے آہزاری کرنے کا مقام ہے، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ رہا کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، کیا پیارا شعر اللہ والوں کا ہے، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں، اللہ والے ہمارے گناہوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں کہ اے خدا امت کو توفیق توبہ دے، مگر ہمارا دل پر ایک ہماری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں نکلتا. اس لیے دوستو عرض کرتا ہوں کہ ذکر اللہ کی تفسیر سن لیجئے، اللہ کی یاد کا صحیح حقیقت وہ شخص اللہ کی یاد کا مستحق ہے، اور اس کو کہا جائے گا کہ واقعی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے جس کو استغفار کی توفیق ہو جائے، عطر کی عظمت جس کے دل میں اتر جائے تو یقیناً وہ پیخانہ پہلے صاف کرے گا. بولیے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ بنوری ٹاؤن میں مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے، موجود تھے. ایک عالم نے سوال کیا کہ میں پہلے استغفار پڑھوں یا پہلے درود شریف پڑھوں، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا جواب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. ایک شخص کو یہی سوال کیا گیا تھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے کہ پہلے میں درود شریف پڑھوں یا پہلے استغفار کروں، تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ پہلے کپڑا دھوتے ہو تب عطر لگاتے ہو، یا پہلے عطر لگا کر پھر کپڑا دھوتے ہو. کیا اللہ والوں کے علوم ہے، کیا اللہ والوں کے علوم ہے. ایک شخص نے پوچھا کہ عالم کی نیند کیوں عبادت ہے، عالم کی نیند کیوں عبادت ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بڑھئی کارپینٹر اس کا گھس جاتا ہے تمہارا دروازہ بناتے بناتے وہ لوہے والا رندا، تو جتنی دیر پتھر پر گھستا ہے تیز کرتا ہے، اس کی مزدوری دیتے ہو یا نہیں. عالم کا دماغ اگر خدا تعالیٰ کی دیش کی خدمت سے تھک جاتا ہے وہ سوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سونے کی بھی اجرت دیتا ہے. کیا یہ علوم ہے اولائک آبائی فجلی بھی مسلم، یہ ہمارے باپ دادا کے علوم ہے، لاؤ ایسے علوم کیجیے. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب کے ایک واسطے سے ماں گنگوہی کے شاگرد تھے، اور میں نے شیخ سے اپنے بخاری شریف کے اجزاء کچھ پڑھے ہیں، اس کی برکت سے یہ سب جوابات میرے سنے ہوئے ہیں. یعنی مجھ میں مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میں صرف دو واسطہ ہے حدیث کا. تو ماں گنگوہی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کیوں پڑھتے ہیں. فرمایا اس کے دو جواب ہیں، ایک وہ جواب جو سب علماء دے رہے ہیں، کیا کہ گندے ابخرات گندے گندے بھاپ چھینکنے سے سب دماغ سے نکل جاتا ہے، اور ایک جواب وہ ہے جو میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ جواب اللہ والوں کا ہوتا ہے عجیب. فرمایا کہ وہ جواب یہ ہے کہ چھینک کے وقت میں چہرے کی ڈیزائن بگڑ جاتی ہے، ایسے کرتا ہے. اگر اسی وقت وہ رہ جائے تو بیوی کے ساتھ مل نہیں سکتا، اور سمجھے کوئی جنات آ گیا. لہذا اس کا شکریہ الحمدللہ کہ خدا چھینک کے وقت میں جو میرا چہرہ بگڑ گیا تھا آپ نے اس کی درستی اور تعمیر پھر دوبارہ نہیں کر دی. جس وقت ایسے علوم کو سن کر وقت آ جاتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے شیخ سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم اغفر خطایا بما السلس، اے خدا میرے گناہوں کو برف کے پانی سے دھو دے، دمائے سبز والبرد اور اولے کے پانی سے، اولے کے پانی سے دھو دے. تو حضرت ڈاکٹر اس وقت میں بخاری پڑھ رہا تھا اپنے شیخ صاحب دوغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، چرپائی پر ایک چرپائی پر ہم بیٹھے تھے، دو طالب علم اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے حضرت ڈاکٹر جو تھا، اور ایک چرپائی پر شیخ کے بخاری شریف لی، ہم لوگ بھی اپنی بخاری شریف لی. حضرت نے آنکھ بند کر لیا اس سوال پر. ڈاکٹر صاحب کے بھائی بھی تھے اور بھائی ایک بڑے شخصیت کے والے تھے، آنکھ بند کر لیا، ایسے کیا، دیکھو مجھے دیکھو ایسے. اسی لیے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ اپنی کرسی اور اونچی بنواؤ، کیونکہ بعضوں کو نہیں نظر آتا، مقرب جب نظر نہیں آتا تو فائدہ آدھا ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے مظہریاں سے کہہ دیا بھائی ذرا سا اونچائی کر لوں، اپنے کو دکھانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے، چونکہ اختر واسطہ ہے اس کا، اس لیے اس کے لیے گوارا کرتا ہوں کہ اگر ہم ہماری ذرا سی اس عمل سے بندوں کو زیادہ دین کا فائدہ پہنچے تو ہمارا کمیشن بھی تو بڑھ جائے گا. بس تو اس وقت حضرت نے آنکھ بند کر لی، اور آنکھ بند کر کے پھر کھولا، سمایا جواب آ گیا ڈاکٹر صاحب، جواب آ گیا یعنی آسمان سے آ گیا. کیا فرمایا کہ گناہ میں دو چیز ہوتی ہے، ایک گناہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے اور اندھیرا پیدا ہوتا ہے، ظلمت اور حرارت، ظلمت اور حرارت. اسی لیے آپ گنہگار کا سر پکڑیں گے تو ہمیشہ گرم نظر آئے گا، لیکن ہر ایک کا گرم سر سے یہ نقائص کر لینا کہ اس نے بھی کہیں گناہ کیا. ہو سکتا ہے بیدی کی خرابی سے بھی کسی اللہ والے کا سر گرم ہو. آپ کہتے ہیں دیکھیے آج میں نے تقریر سنی تھی، مولانا آپ بھی گرو مارو، ایسا نہیں کرنا بھائی، ایسا نہیں کرنا، ورنہ وہ قصہ ہو جائے گا ٹوٹی والا. جس کو خاموش ہو گئی تھی, بولتی نہیں تھی, اس کیونکہ اس کے مالک نے اس کو جھاپڑ مارا تھا, تیل گرایا تھا وہ چڑیا, تو ایک اللہ والا گزرا سر منڈائے ہوئے, اس نے کہا وہ گنجے ارے تم نے بھی بادام کی شیشی تیل گرایا, میں نے بتایا تیرے مالک نے بھی جو جھاپڑ مارا ہے اس کو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. لہذا حضرت نے فرمایا چونکہ گناہ سے دو چیز پیدا ہوتی ہے, ظلمت اور حرارت, گرمی اور اندھیرا, تو برف کے پانی سے اللہ نے گناہوں کی گرمی دور فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے خدا ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے برف کے پانی سے تاکہ اس کی گرمی نکل جائے, اولے کے پانی سے اولا سفید ہوتا ہے, اندھیرا تن بھی ختم ہو جائے, تاریکی بھی ختم ہو جائے, دل روشن ہو جائے, نور سے بھر جائے. یہ جواب الہامی جواب ہوتے ہیں. باقی تفسیر انشاءاللہ, باقی مضمون اگلے جمعہ کو بیان ہوگا. ایک ذرا ضروری چیز کا اعلان کرنا ہے, جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے فوراً شکر ادا کرو. فوراً جب کوئی نعمت محسوس ہو اللہ تعالیٰ دے آپ گھٹ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کے کرم میں اتنے عظیم عذاب سے نجات بخشا. تو جتنا شکر کرو گے اللہ اور زیادہ دے گا. ہمیشہ ہر نعمت پر کسی گناہ سے نجات مل جائے فوراً شکر ادا کرو. کسی کو گناہ کی حالت میں دیکھو فوراً کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کیونکہ معصیت جو ہے مصیبت سے زیادہ تیز ہے. کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اتنی پریشانی کی نہیں, اللہ عذر دے گا, دعا کرو اللہ اس کو عافیت دے دے. لیکن کسی کو جب گناہ میں دیکھو تو دل تڑپ جانا چاہیے. کیونکہ ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک اللہ کا ولی جا رہا تھا, اس نے گناہ کرتے کسی کو دیکھا, بس لوٹ آیا, غمزدہ ہوا, چادر اوڑھ کر لیٹ گیا. اس کے بعد جب اٹھا پیشاب کیا تو اس ولی اللہ کے پیشاب میں اس کا خون بہا. اتنا صدمہ ہوا اللہ کی نافرمانی سے. اللہ والوں کو اتنا صدمہ ہوتا ہے تو خود وہ کیا نافرمان کریں گے. لیکن وہ ظالم, ان ظالموں سے میں خطاب کرتا ہوں کہ جب کسی اللہ والے کے پاس رہو تو اس کا خیال رکھو کہ کسی طریقے سے کوئی نافرمانی نہ ہونے کو, ورنہ ان کو اتنا صدمہ پہنچتا ہے. کیا ہو گیا, اللہ کو ایزا دینا جائز ہوگا بھائی بتاؤ, اذیت پہنچانا. جو من آزا لی ولیم, حدیث میں جس نے میرے ولی اللہ کو اذیت دی, آزمتہ للحرب, اس کو جنگ کا اعلان ہے. اللہ فرماتے ہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں جتنے اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اعلان جنگ میں. دو بات کا اعلان کرنا ہے. نمبر ایک, بعض حضرات داڑھی رکھنا چاہتے ہیں اور وہ دینداری کا ماحول اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں لیکن ان کی بیویاں ان کی مخالفت کر رہی ہیں. اس سلسلے میں ایک مشورہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو خوشامد درآمد کر کے, ان کو رس ملائی, گلاب جامن پیش کر کے, یا کپڑا شاندار خرید کر کے, کوئی تحفہ تحائف دے کر, یہ اختر کے یہاں جو 11 بجے کا بیان ہوتا ہے, یا جہاں آپ کو مناسبت ہو وہاں, جہاں کی عورتوں کا انتظام ہو, میرے یہاں گھر میں انتظام ہے اور بھی جہاں عورتوں کا ایسا انتظام ہو, ان کو دین کی باتیں سنواؤ, کچھ ان سے نہ کہو. جب ان کا دل بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو نصیب ہو جائے گی تو آپ سے روزانہ روئیں گی کہ داڑھی رکھ لو میاں جلدی, تمہاری سنت کے خلاف چہرے ہم کو پسند نہیں ہیں. بلکہ اپنی بیویوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو, لڑنے سے کام نہیں چلتا, پھر وہ خود ہی آپ کو دینی ماحول کے لیے مددگار ہو جائیں گی. ایک دوست نے مجھے یہ سکھایا کہ بعض لوگوں کو یہ روزانہ یہ آپ کی تقریر, ارے جن کی بیویاں دین میں مخالفت کر رہی ہوں ان سے کچھ مت کہو, ان کو کسی طرح سے یہاں لے آؤ. پردے کا انتظام ہے, لاؤڈ اسپیکر بھی لگا ہوا ہے, جگہ بھی راحت بخش ہے. اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرنا تھا کہ بعض دوستوں نے کہا کہ کیا عورتوں کے لیے بھی یہاں کوئی انتظام ہے, تو مجھ سے پتا چلا کہ بہت سے لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے کہ یہاں عورتوں کا بھی انتظام ہے. خود نیک بن رہے ہیں اور بیویوں کی فکر نہیں, روٹی پکوا کے ان سے کھاتے ہیں لیکن ان کو جنت کی فکر نہیں کرتے کہ ان کو بھی جنت میں لے جائیں. کیوں صاحب, اکیلے اکیلے جنت میں جانا ہے یا بیویوں کو بھی لے جانا ہے؟ بولو بھائی, یہاں تو وہ سسرال جب چلی جاتی ہے, سسرال نہیں میکے, میکے مانے معلوم ہے, مائی کے یہاں, میں کیوں مانے میں کیا, تو دن گنتے ہوں گے کہ کیسے کٹیں گے یہ دن, لیکن جنت میں کیسے کٹیں گے اگر وہ بیچاری ادھر چلی گئی. لہذا اپنی بیویوں کو بھی اپنے شہر کے علماء دین کے جہاں جہاں ایسے انتظامات ہیں لے جاؤ وہاں, اور جو جن کو یہاں مناسبت ہو یہاں لائیں. ایک اعلان تو یہ ہو گیا کہ عورتوں کا بھی انتظام ہے. اب یہ بورڈ کہاں تک بورڈ لگاؤں کہ اتنے بورڈ ہی بورڈ لگے ہوئے. نمبر دو, ہاں یہ خواتین کے لیے گھر میں پردے کا انتظام ہے اور مردوں کی دینداری میں مدد کرنے کے لیے عورتوں کو بھی لانا چاہیے دین کی بات سنانے کے لیے. میں نے اس طرح بیان کیا کہ دونوں نمبر ایک ہو گئے, اور ہونا بھی چاہیے. میاں بیوی میں تعلقات ایسے ہیں کہ دو نمبر ایک ہو جاتے ہیں. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارا ملک کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و علی صحابہ کی بات. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا کریم دین کے میں جو دین کی خدمت میں جو لگے ہیں آپ ان کو صحت بھی نصیب فرمائیے اور ان کے دینی تمام ضروریات کی کفالت فرمائیے اور اپنے بندوں کو انصار بننے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم میں سے جن کو جو بیماری ہے جسمانی اس کو شفا عطا فرمائیے اور ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہوں اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما. ہماری ماں بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے خاندان والوں کو جس کو جو بیماری ہو سب کو شفا عطا فرما. اور اسی طرح سے اللہ جس کو جس گناہ کی عادت ہو کسی قسم کی خدا چاہے وہ 10 سال کی عادت ہو 20 سال کی ہو آپ اپنی قدرت کاملہ سے توفیق توبہ نصیب فرما دیجیے ہم سب کو اور پاک فرما دیجیے اور ہماری ہر سانس کو اپنی رضا پر فدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. میں اس کو درد دل سے پیش کرتا ہوں کہ خدا ہمیں اللہ والوں کی زندگی نصیب فرما دے اور بیویوں کو اور ہماری خواتین کو بھی اے خدا ہر سانس ہماری زندگی کو اپنی رضا پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اس طرح زندگی کو قیمتی زندگی بنا دے اللہ والوں کی زندگی بنا دے. اور اسی طرح سے ایک سانس بھی اپنی ناراضگی میں ہم سب کو گزارنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے قلب میں ایسا ایمان ایسا یقین ایسی عظمت ایسی خشیت ہم سب کو نصیب فرمائیے کہ جو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پر عطا ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو جلدی نصیب فرما دیجیے کہ ہم آپ کو ایک سانس بھی ناراض رکھنے کے لیے کسی طرح سے تیار نہ ہو سکیں. اے اللہ آپ کی رحمت سے اپنی توفیقات سے ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. ہم سب سے آپ راضی ہو جائیے. اللہ ہم سب سے خوش ہو جائیے اور اپنے خوشی کے اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے اور ہم سب سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لیجیے اور اپنی ناراضگی کے اعمال سے ہم سب کی حفاظت کو مقدر فرمائیے اور ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی امن و عافیت نصیب فرمائیے. چوری قتل ڈاکہ اغوا سے ہمیشہ کے لیے نجات نصیب فرما دیجیے اور جو لوگ کہ ہمارے ملک کو اچھی طرح چلا سکتے ہیں ایسے حکمرانوں کو حکمرانی عطا فرمائیے جو سلامتی پاکستان کے ضمانت رکھتے ہوں اور امانت کے حقدار ہوں اور صحیح طریقے سے پبلک کو اور مخلوق کو آپ کی عافیت سے رکھنے کے طور پر ان کو فکر ہو پیدا ہو. یا اللہ کتنے بچے اغوا ہیں جو ماں باپ سے دور ہیں, ماں باپ بلک بلک کر رو رہے ہیں, بچے وہاں غمگین غمزدہ ہیں ماں باپ سے دور, کتنا کیا غم ہوگا. خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے جلد ہم سب پر رحم فرما دیجیے. ہمارے ان اغوا شدہ طالب علموں پر بڑوں پر وہ جلدی ان کو گھروں سے ملا دیجیے اور ان کو رحم دے دیجیے ظالموں کو. ان سخت دلوں بدبخت دلوں کو جلد رحم دے دیجیے, ان کے دل کو نرمی عطا فرمائیے اور ان کے جانوروں کی جیسا دل ہے اللہ اس کو انسانیت کے دل سے بدل دیجیے. اور اسی طریقے سے جتنی چوری ڈاکے ہیں اللہ ان کو حلال کمائی کی توفیق عطا فرما دے. میرے مالک حرام آمدنی دکھانے کی خبیص عادتوں سے ان کو توبہ نصیب فرما. سارے ملک کو امن عافیت نصیب فرما اور جملہ کائنات کے عالم اسلام کو عزت شوکت عافیت اور امانت اور اسلام کی محبت نصیب فرما. اور اہل کفر کو بھی اللہ ایمان کی دولت نواز سے نوازش فرما. اہل ایمان کو تقوی نصیب فرما دے, اہل بلا کو عافیت نصیب فرما دے, اہل مرض کو صحت نصیب فرما دے, اہل معصیت کو توبہ نصیب فرما دے, چیوٹیوں پر رحم فرما دے دلوں میں, مچھلیوں پر رحم فرما دے پانی میں, اور اپنی تمام جو جتنی دعائیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی 23 سال میں اب سب بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما اور سب برائیوں سے بڑا نصیب فرما. رب بڑا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا ذل جلال والاکرام, مولانا نذر الحسن صاحب سیانت المسلمین کے صدر پاکستان, سیانت المسلمین کے صدر جن کو ابھی لاہور کے اجتماع میں ہم سب نے زیارت کی, ان کے اشعار سنے, ان کی تقریر سنی, اچانک کراچی میں آیا اور ہارٹ فیل ہوا ان کا. انہوں نے کوئی پلاؤ کھایا ہوٹل کا, اس کے بعد پھر پیٹ میں اتنا زیادہ انفیکشن اور پیٹ پھول گیا, پھولتے پھولتے یہاں تک کیا ہاسپٹل گئے. جکر لائن میں مولانا تنویر الحق صاحب کے یہاں وہ مہمان تھے, ان کے خسر تھے اور ان کا اپنی بیٹی کے پاس آئے تھے, ایک بھائی کے پاس ملنے آئے تھے جس کو ڈاکٹروں نے گولی مار دیا حیدرآباد میں. اس کی تعزیت میں آ گئے, خود تعزیت والے بن گئے. اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں کی مغفرت بے حساب فرمائے. دونوں حکیم الامت کے رشتہ دار ہیں, مولانا نذر الحسن تھانوی ہیں حکیم الامت کے رشتہ دار تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. بہت ہی دین کے خادم تھے, اور بڑی خوبیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے، ہم سب کی زندگی میں اللہ برکت دے دے، اچانک موت سے ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما دے، مرنے سے پہلے پہلے تیاری کے لیے تو موقع بھی عطا فرمائیے اللہ، تاکہ ہم خوب توبہ اللہ کر کے روگا کے آپ کو راضی کر کے آئیں آپ کے پاس، بلکہ ہم فوراً اپنی حالت کو درست کر لیں، کیونکہ ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تک کی کھڑی کی کھڑی، اللہ ہر وقت ہم کو اپنی مرضی پر استقامت اور جمع کے رکھیے، برائی اور اپنی ناراضگی اپنے غضب و قہر کے اعمال سے بچا کر رکھیے، اور جو دعا ہم لوگ نہیں مانگ سکے وقت کی کمی سے، اور ہمارے بھائیوں کی ہمارے دل میں بہت سی مقاصد ہیں، اللہ آپ ہماری حاجتوں سے باخبر ہیں، یا رب العالمین یا رحم الرحمین بے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی حاجتوں کو، جائز حاجتوں کو پوری فرما، اور ہم سب کی تمام بلاؤں مصیبتوں کو دور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق اللهم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات ورب الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، وبحق اللهم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وبحق اللهم انک ملیک مقتدر ما تشاء من ملیکون، اسعدنا فی الدارین وقل لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا وعزنا من هم الدین وقهر الدجال وشماتة الاعداء، وصلى وسلم يا ربي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين.